إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا سابقہ جمعہ میں نواقض اسلام کے اسلام کو توڑنے والی چیزیں جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں ان میں پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے آدمی مسلمان نہیں رہتا اور دوسری بات کہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعنہ اللہ من ذبح لغیر اللہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے اللہ کی اس پر پھٹکار ہے اور ایک بات یہ بیان کی گئی تھی کہ کسی بت کو یا کسی درخت کو یا کسی مردے کو یا کسی قبر کو یا قبر والے کو اللہ کے ہاں سفارشی پیش کرنا کہ ہماری بات ان کے سامنے اور یہ بزرگ اور یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ایک مقام اور حیثیت رکھتی ہیں یہ رب سے ہماری بات منوا لیں گی وسیلے کے طور پر مردوں کو پیش کرنا شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مسلمان نہیں کافر ہو جاتا ہے تیسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ جو شخص مشرکین کو کافر نہ سمجھے ابو جہل کو ابو لہب کو ان کو مسلمان سمجھتا ہے یا سمجھتا ہے کہ ان کا بھی ایک اسلام کا یہ طریقہ ہے یا یہود و نصارہ کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، ہم عقیدہ سمجھتا ہے، ان کے اس دین کو کفریہ دین قرار نہیں دیتا اور اپنے دین میں شک کرتا ہے کہ اسلام پتہ نہیں سچا ہے یا نہیں، ہمارا یہ مسلک سچا ہے کہ نہیں، دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں شاید یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بہتر ہے کہ نہیں، اسے اپنے عقیدے پر شک ہے، اپنے مذہب پر شک ہے، اسلام پر شک ہے اور مشرکوں کے کفر میں بھی شک ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں۔ ان تین باتوں پر بڑی تفصیلی جمعے کے دن گفتگو ہوئی تھی، آج جو بیان کرنا ہے وہ چوتھا عقیدہ۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی دوسرا طریقہ افضل ہے، اللہ کا کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے کہ اور شریعت بہتر ہے، اس کو افضل سمجھتا ہے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے بعد کسی دوسرے کے فیصلے کو بہتر جانتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کسی کفر کے نظام کو افضل سمجھتا ہے۔ یہ تین باتیں، پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی کے طریقے سے افضل کوئی دوسرا طریقہ، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپناتا کہ ایک اور طریقہ ہے، وہ کسی نبی کا کیوں نہ ہو، کسی بزرگ کا کیوں نہ ہو، یا آپ اپنے فیصلے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر کسی اور کے فیصلے کو بہتر جانتا ہو، کہ ان کا فیصلہ بھی بہت اعلیٰ، اللہ کے نبی کا فیصلہ بھی اعلیٰ تو ہے ہی لیکن فلاں کا فیصلہ بھی بڑا اونچا ہے، اس کا مقام بھی بڑا اعلیٰ۔ اور تیسری بات یہ کہ طاغوت جو کفر ہے اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر افضل سمجھتا ہوں، یوں کہہ لیجئے کہ 73 کے آئین کو کتاب و سنت پر افضل سمجھتا ہوں۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مسلم نہیں کافر۔ مجھے اپنی فکر کرنی ہے اور آپ نے اپنی فکر کرنی کہ کہیں نماز پڑھنے کے بعد اور اعمال کرنے کے بعد اور صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد بھی کہیں ہماری یہ کیفیت تو نہیں کہ ہم اسلام سے ہی خارج ہوں، ہمارا نام اللہ کے ہاں مسلم جماعت میں نہ ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے میری امت ان کے قدم پر قدم رکھ کر چلے گی، اگر وہ کسی سوراخ میں داخل ہوئی تو یہ امت بھی اس سوراخ میں داخل ہوگی، اور تیسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی شخص نے اعلانیہ اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو یہ میری امت کا فرض یہ کام بھی کرے گا۔ پھر فرمایا کہ ان کے فرقے ان میں بھی بنے، جماعتیں ان میں بھی بنی، 72 فرقے بنے، 71 ان کے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ فرمایا میری امت میں بھی اتنے ہی فرقے بنے گے، آگے ہی جائے گی، ان کے 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ اس جماعت کا عقیدہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دنیا میں کوئی طریقہ افضل نہیں۔ جیسے آپ دیکھیے اللہ کی نبی کی ذات سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے نبیوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب سارے انبیاء جمع ہوئے بڑے اور چھوٹے سب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام والسلام تو ان سب پر افضل اور مقدم مسلح پر جبرائیل امین نے پکڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا. یہ مقام ہے کہ ان نبیوں کی امامت نبیوں میں سے اگر کوئی نبی کرا سکتا ہے تو وہ صرف تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید بھی اس پر شاہد ہے. اس عقیدے کو اپنے ذہن میں اور اپنے اعمال میں پختہ کیجیے. یہ کفر اور اسلام, جنت اور جہنم, یہ فرق اگر یہ عقیدہ ہے کہ افضل سب سے اعلی کائنات میں اگر کوئی طریقہ ہے, کوئی راستہ ہے, کوئی دین ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیجئے, فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کہ ہم نے دنیا میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے. جو نبی نہیں آیا, اگر اس وقت کی امت اپنے نبی کی طریقے کو چھوڑ کر اسے اور کے طریقے کو اپناتی ہے تو مسلم نہیں, مسلمان نہیں. اور اگر آج بھی امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کہ ٹھیک ہے یہ بڑا افضل طریقہ اور کسی نبی کے طریقے کو اپنا لیتی, موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو لے لیتی ہے کہ موسوی شریعت بڑی چوٹی کی شریعت ہے, اللہ نے ایک ہی دفعہ ان کو تختیاں دے دی تھی, اللہ نے ان سے باقاعدہ کلام کیا ہے تو یہ بڑی اعلی شریعت ہے. پیغمبر کا طریقہ بھی ٹھیک ہے لیکن میرے نزدیک موسوی جو طریقہ ہے وہ افضل ہے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ شخص مسلم نہیں کافر. کیوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ وَإِن تُطِعُوا تَهْتَدُوا, اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے نماز میں, روزے میں, زکات میں, حج میں, شکل و صورت میں, لباس میں, وضع قضا میں, کاروبار میں, تجارت میں, شادی بیاہ میں, غمی خوشی میں, تمہارا طریقہ وہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو تہتدوا, تم ہدایت پا جاؤ گے کہ مرنے کے بعد اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کائنات میں اگر نجات کا کوئی طریقہ ہے, نجات کا کوئی راستہ ہے تو وہ صرف ایک, دو نہیں, چار نہیں ہے, بارہ نہیں, کہ کوئی بھی طریقہ اپنا لو. جیسے کسی بیوقوف نے کہا کہ پانی کا ایک راستہ ہے اور اس سے پھر آگے کھیت ہے, مختلف راستے متعین ہے, کوئی ادھر سے آ رہا 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 ہے, یہ سارے راستے پھر مل کر ایک نہر میں چلے جاتے ہیں. وہ ایک مثال کو ایسے فٹ کیا کہ جتنے بھی فرقے کے جتنے بھی راستے ان سب کر چلنے والے آخر جنت میں پہنچ جائیں گے. اس نہر میں گرتے ہیں یہ سارے راستے جا کر جو نہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر. یہ بالکل غلط, جو کائنات کے امام نے ایک بڑی پیاری بات کہی, فرمایا میرے امت کے لوگوں انہو من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا, ایک دور آنے والا ہے, ایک وقت آنے والا ہے کہ امت افتراق اور انتشار کا شکار ہو جائے گی, فرقہ فرقہ میں بڑھ جائے گی, اپنی مسجد, اپنا مدرسہ, اپنا مولوی, اپنا راستہ, اپنا دین, اپنے مسائل, اور پھر ہر شخص اور ہر گروہ اور ہر جماعت یہ سمجھے گی کہ میں حق پر ہوں, باقی سب باطل, اور کفر کی مشینیں لگ جائیں وہ اس کو کافر کہے گا, وہ اس کو کافر کہے, جیسے آج حالات فسیارا اختلاف کثیر, کثرت سے اختلاف دیکھو گے کہ ایک ہی دین پر چلنے والے, ایک نبی کو ماننے والے, ایک بیت اللہ کو مرکز اور ہیڈ کوارٹر ماننے والے, کہ یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مرکز, سب سے بڑا مرکز, ایک نبی کے پیچھے چلنے والے اور اس کا نام لینے والے, لیکن مسائل میں عقیدے میں ان میں مشرق اور مغرب کی دوری, ایک کے نزدیک ایک چیز حلال ہے اور دوسرے کے نزدیک حرام, دین ایک فصیح اللہ اختلاف کثیر, کثرت سے اختلاف, نماز کے طریقے الگ, سلاد کے طریقے الگ, درود و سلام کے طریقے الگ, حج کے طریقے الگ, آپ دیکھ لیں بیت اللہ میں کتنا بڑا اجتماع, لاکھوں کا اجتماع, طریقے اپنے اپنے, اس کا اپنا طریقہ ہے, اس کا اپنا طریقہ ہے, اس کا اپنا طریقہ ہے, اگر یہ ساری امت کلمہ پڑھنے والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو افضل سمجھتی تو کعبہ کے رب کی قسم ہے حج کا طریقہ سب کا ایک ہو, گویا طریقے الگ, اور جس کے طریقے الگ ہیں اور جو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو افضل سمجھتا ہے تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قرآن مجید کے اندر موجود فرمایا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, کہ دنیا میں ہم ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتے کہ اس نبی کی اتباع کرو, جیسے سورۃ یاسین کے اندر موجود ہے کہ وضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء اهل المرسلون, کہ وہ بستی کا واقعہ بیان کرو کہ اللہ تعالی نے وہاں پر نبیوں کو بھیجا, ایک کو بھیجا دوسرے کو بھیجا, انہوں نے جھٹلا دیا, فکذبوا ہوا دونوں کو جھٹلا دیا, فاعددنا بثالث, اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا جو ان کی تائید کرتا تھا کہ ہم تینوں کا راستہ ایک, ہمارے پیچھے چلو اتباع کرو, یہ جنت کا راستہ. اور جب قوم نہ مانی, قوم نے انکار کیا تو اللہ نے بستی والوں کو اٹھا کر ختم کر دی. تو قرآن مجید کا اعلان کیا ہے کہ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, جس بستی میں ہم نبی نہیں بھیجتے تو عذاب بھی نہیں بھیجتے. پہلے نبی آتا ہے ہدایت کے راستے بتلاتا ہے, جنت اور دوزخ کے طریقے بتلاتا ہے, اللہ کا تعارف کرواتا ہے کہ رب کون ہے, توحید کا پیغام سناتا ہے, اور اس کے بعد اگر قوم نہ مانے تو پھر اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے, ہم اس پر عذاب مسلط کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے ماڈل کون, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے طریقہ افضل کون سا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا فصیح اختلاف کثیر, بے بہا اختلاف, بے بہا اختلاف. پھر تم کیا کرنا, فعلیکم بسنتی, میرے طریقے کو چمٹ جمٹ, میرے راستے کو سمجھ لینا, میری سنت سے محبت کرو. جیسے ایک اور حدیث ایک اور مقام پر غالب جامع ترمذی کی اور بحقی کی روایت ہے, آپ نے ایک صحابی کو کہا عبداللہ اپنے دل میں کینہ نہ رکھ, کینہ نہ رکھ, اپنے دل کو صاف کر, یہ میری سنت. کہا دل کو صاف رکھنا یہ میری سنت ہے, من احب سنتی فقد احبنی, اے عبداللہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جو میرے ساتھ محبت کا عملی دعوے دار ہے جنت میں کل میرا پڑوسی ہوگا, جنت میں میرا ہمسایا ہوگا, جنت میں میرا ساتھی ہوگا. تو فرمایا وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میرے راستے کو قابو کر لینا, میری سنت کے ساتھ تمسک کرنا, چمٹ جانا. اور کوئی مسئلہ تجھے سمجھ نہ آئے تو میرے چار خلیفہ ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی رضوان اللہ علیہم اجمعین, اس نظام کو, اس دین کو, خلافت راشدہ کو ان کے ساتھ تمسک کرنا. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ, اور دانتوں سے اس دین کو قابو کر لے. گویا کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہو
نماز کا طریقہ کہ نماز کیسے پڑھوں، چار اماموں کے طریقے کی پڑھوں یا بارہ اماموں کے طریقے کی پڑھوں. تمسکوا بها وعضوا علیها بالنوازل، اس دین سے ایسا تمسک کرنا کہ تیرے دل میں یہ ہو کہ جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے افضل طریقہ کائنات میں کوئی نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے دل میں کسی امام کی عزت یا بزرگی یا مقام اور مرتبہ یا ان کی شان میں کوئی گستاخی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام کی امامت اور ولیوں کی ولایت کے ہم قائل. جتنا اللہ نے مکلف کیا، جتنے دین ہمیں بدلاتا ہے اور سمجھاتا ہے، لیکن دین کے اندر شریعت میں کسی امام کو اور کسی ولی کو اور کسی درویش کو اور کسی بزرگ کو کسی مسئلے کو داخل کرنے کی اجازت نہیں. یاد رکھیے، مثال لے لیجئے کہ اگر آج اسلام کے بعد دوسرا مذہب جو بہت بڑا مذہب ہے وہ عیسائیت، بہت بڑا دین، اور اس دین پر چلنے والوں کی تعداد لا تزال انسان، اگر آج اہل اسلام پر اہل کتاب کے دعویٰ کرے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے، محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، ان کی نبوت کے انکاری، اگر یہ دعویٰ کرتے اور مسلم اہل ایمان اہل اسلام جواب دعویٰ یہ کہے کہ نہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، نبی مانتے ہیں اور سچا نبی مانتے ہیں اور اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اس جواب پر اگر اہل کتاب اہل اسلام کو یہ کہیں اگر تم سچا نبی مانتے ہو ان پر ایمان لے کر آتے ہو تو تم اپنے آپ کو عیسائی کیوں نہیں کرواتے، عیسائی کیوں نہیں بنتے، تمہیں عیسائی بننا چاہیے تھا، عیسیٰ کے نبوت کے قائل ہو، اس کے معجزات کے قائل ہو، اور تمہاری شریعت میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ یہ شرط ہے کہ ہر نبی کی رسالت پر ایمان لے کر آؤ، تو پھر تم عیسائی کیوں نہیں بنتے؟ تو ہم کہیں گے کہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اگر ہم نے کچھ بننا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ میرے بندوں میں میری نسل میں سے ایک نبی بھیج جو ان کے اندر آ کر یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کلام اللہ کی تلاوت کرے اور اپنی سنت کی ان کو دعوت دے. ہم کہیں گے ہمارا عیسیٰ پر ایمان ضرور ہے، سچا نبی ضرور مانتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن طریقہ کائنات میں اگر کوئی قابل عمل ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایمان کا حصہ بنائیے کہ کائنات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے افضل کوئی طریقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں. عبدالسلام صاحب اٹھاؤ جی، اٹھ کے بیٹھے، آپ در آنکھ کھول کے بیٹھے، جمعے کے اندر سونا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جمعے کی تیاری کرتا ہے غسل کرتا ہے، اور شادی شدہ ہے تو بیوی کو غسل کرواتا ہے، پیدل چل کر کر مسجد میں آتا ہے، امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، اور امام کے خطبے دینے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے کہ ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، منبر پر خطیب نہیں بیٹھا، اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے. اسے کوئی سروکار نہیں کسی کو کیا تکلیف ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا، اگر یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرنے کے بعد اس کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، دو فرض پڑھتا ہے اور پھر پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب عنایت فرماتے ہیں. بہت بڑا اجر حج کا مکمل ثواب، کتنے ہی عادی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ حج قبول نہیں کرتا، لاکھوں روپے لگا کر وہاں پر وہ کتنی محنت کرتے اور کتنی مشقت کرتے، اور ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ ہر نمازی کو یہ ثواب جو مواحد ہے اس کو دینا چاہتا ہے اگر یہ پانچ کام کر لے. اس لیے جمعے کے اندر خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیے, اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے, اپنی کمر ٹھنڈی ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا تمسکوا بها وعزوا علیها بالنواجذ, کہ اس دین کے ساتھ چمٹ جاؤ اور لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو کہ یہ فلاں کو نہیں مانتے اور یہ فلاں کے انکاری. لوگوں ہم ہر ایک کو مانتے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے لیکن عیسائی نہیں کہلواتے, ایسے دنیا کے ہر امام کو مانتے ہیں لیکن اس امام کے نام پر مذہب اور مسلک نہیں بناتے. ہمارا ایک ہی طریقہ اور وہ طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اس سے افضل طریقہ دنیا میں کوئی نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے سے افضل کوئی طریقہ دنیا میں موجود ہے وہ شخص مسلم نہیں, شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ شخص کافر. چمر جاؤ اس دین کے ساتھ, تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْعُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, کہ دین میں نئی نئی باتیں, نئے نئے مسائل, نئے نئے ثواب کے طریقے, اس کے کرنے سے اتنا ثواب, اس کے کرنے سے اتنا ثواب, اس کے کرنے سے اتنا اتنا ملے ثواب اس کو ملے گا جس کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہو, ورنہ ثواب نہیں عذاب ہے, دنیا میں بھی عذاب ہے آخرت کے اندر بھی لعنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جابر بیان کرتے ہیں, واقعہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک ڈانٹ اور ڈبر تنبیہ ہے قوم کو. جابر کہتے ہیں کہ ہم میں اور ابو بکر اور دیگر ساتھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ آ گئے اور ان کے ہاتھ کے اندر ایک ورقہ, ورقہ شریعت موسوی کا, موسیٰ علیہ السلام کے دین کا ورقہ, اور آ کر اللہ کے نبی کو خبر دیتے, کہتے ہیں ہذہ نسخۃ من التوراۃ, اے اللہ کے نبی یہ تورات کا ورقہ, یہ تورات کا ورقہ. اور یہ کہنے کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیتے. اللہ کے نبی اب یہ سنتے ہیں کہ عمر کے ہاتھ میں تورات ہے اور اس نے خبر دی اور اسے پڑھ رہا ہے, آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے. وہ کریم ہے نبی, رحیم ہے, قرآن کہتا ہے رؤوف الرحیم, بندوں پر اللہ کا نبی بڑا مہربان, بڑی محبت کرنے والا, اس کی نرمی اور اس کا اخلاق. اما عائشہ سے پوچھا گیا تو کہا پورا قرآن پڑھ لو, کیا کہنے نرمی کے. کہ ایک شخص آیا اور آ کر مسجد میں اس نے پیشاب کر دیا, جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو اللہ کے نبی کے ساتھی دوڑے اور اسے کہا کہ مسجد کے اندر یہ حرکت, اے نوجوان مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوتی, کوئی ایسا کتنا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آلے رسول جو ہے اللہ کے نبی کے جو پیچھے چلنے والے سارے کریم ہوتے. ویسے تو غصہ انسان کی فطرت میں شامل, ورنہ آپ دیکھیں حشام جب مدینہ کا گورنر تھا غالب الولید بن عبد الملک کا زمانہ, بڑے ظلم کیا کرتا تھا اور بالخصوص حضرت علی بن حسین پر, حضرت حسین کے بیٹے بیٹے جو علی جو ایک باقی بچ گئے تھے جن کو زید العابدین بھی کہا جاتا ہے ان پر بھی. اور جب پاشا پلٹا گورنر کوئی اور بنا اور حشام کو عمر بن عبد العزیز نے کھڑا کر دیا مدینے میں اور کہا اس نے جس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے وہ آئے اور سب بدلہ لے. تو یہی حال ہے رسول علی بن حسین آئے اور وہ تھر تھر کانپتا تھا کہ اب میری گردن کٹے گی, میں نے اتنا ظلم کیا. یہ اس کے قریب پہنچے اور کہا میرے نانے نے مجھے یہ تعلیم نہیں دی, آر تو جو چاہتا ہے میں تیری امداد کروں گا, ہم آلے رسول ہیں, ہم انتقام نہیں لیا کرتے. اور پیغمبر کا کمال کیا تھا, پیغمبر کی حیثیت اور شان, کہا کہ یہ مسجد ہے یہ اس کام کے لیے نہیں ہوتی, اور صحابہ کو کہا اس پر پانی بہا دو. یہ بے بہا واقعات اللہ کے نبی نبی کہ ایک یہودی نے آ کے گردن میں کپڑا ڈالا اور بد کلامی کی, قریب تھا کہ عمر اس کو تھپڑ لگا دیتے, آپ نے عمر کو منع کیا کہ نہیں میں نے اس کا قرض دینا, چھوڑ دو اس کو. پیغمبر بڑا قریب ہے, لیکن جب اس قریب پیغمبر نے عمر کے ہاتھ میں جس کو اللہ سے مان کر لیا تھا موسوی شریعت دیکھی, ہاوی ہی نسخہ تو من التورات, کہ موسوی شریعت لے کر بیٹھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی, پانچ اول العزم پیغمبروں کے اندر سے ایک پیغمبر ہے, لیکن نبی کے طریقے کے ہوتے ہوئے عمر کے ہاتھ میں جب موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ آیا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو, پھر آپ نے پیار سے نہیں سمجھایا. ابو بکر نے جب دیکھا کہا گم کرنے والیاں تجھے گم پائے, یہ عرب کے اندر ایک سمجھانے کا طریقہ تھا. اے عمر پیغمبر کے چہرے کو دیکھ, دیکھا تو لال سرخ جیسے انار نچوڑ دیا گیا. اب حضرت عمر نے کیا کہا, کہا رضیت باللہ ربن, اپنا عقیدہ بیان کیا, اے اللہ کے نبی میرا اللہ کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں. دنیا کے تو بہت پالنہار ہیں, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے لجپال فلا, وہ ڈانس کرنے والا پیر, وہ لجپال ہے, وہ پالنہار ہے, وہ گنج بخش ہے, وہ خزانے دینے والا ہے, فلا فلا ہے. کہا رضیت باللہ ربن, اے اللہ کے نبی میرا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی پالنہار نہیں. وبالاسلام دینا, اور جو میرا طریقہ ہے میرا راستہ ہے وہ اسلام, میرا دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, میں نے یہ طریقہ نہیں چھوڑا. اور آخری بات, میرے ہاتھ میں تورات کا نسخہ ضرور ہے لیکن وبی محمد النبی, اے اللہ کے نبی آپ کے طریقے سے افضل کائنات میں میرے لیے کوئی طریقہ نہیں. تین باتوں کی گواہی دی, حالانکہ اللہ کے نبی نے گواہی نہیں مانگی. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ تورات کا ورقہ میرے ہاتھ میں دیکھ کر اللہ کے نبی کے دل میں شاید یہ خیال آ گیا ہو کہ شاید یہ کوئی اور شریعت اور دین اور راستہ اور طریقہ لینا چاہتا ہے, تو آپ کا چہرہ ہی متغیر ہوگی. حضرت عمر نے وضاحت کر دی, جب وضاحت کر دی اب اللہ کے نبی نے کیا کہا, کہا کہا والذی نفس محمد بیدہ, اللہ اکبر, اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا, اللہ کے نبی قسم نہ کھائے پھر بھی سچا ہی سچا, ایسا سچا انسان کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا. کہا والذی نفس محمد بیدہ, اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم, اس اللہ کی قسم تیرے ہاتھ میں یہ تورات کا نسخہ ہے. لو بدا لکم موسیٰ, اگر آج موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائے, فتبعتموہ, اور تم سب کے سب مجھ محمد کو چھوڑ کر میرے طریقے کو چھوڑ کر میری شریعت کو چھوڑ کر تم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑو, نماز موسوی, روزہ موسوی, زکات موسوی, حج موسوی, شکل و صورت موسوی, وضاحت موسوی, ہر طریقہ تمہارا موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے عین مطابق, وترک تمونی, میرے طریقے کو تم چھوڑ دو, اتباع تم صرف موسیٰ علیہ السلام کی کرو, پھر کیا ہوگا. حالانکہ موسیٰ نبی ہے, موسیٰ امام ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے علیہ السلام, فرمایا لذللتم عن سباء السبیل, تم سب کے سب جہنم کے اندر چلے جاؤ گے. کیوں شیخ الاسلام اس بات پر کیوں زور دیتے ہیں کہ پیغمبر کے طریقے سے اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو افضل سمجھو گے تو محمد کریم کا اعلان ہے لذللتم عن سباء السبیل, تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے. اتنی بڑی خبر, اتنا بڑا اعلان, اور ساتھ کیا کہا, اے عمر لو کان موسیٰ حیا, اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائے, بالفرض محال موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور آ کر پھر کون سے طریقے کو افضل سمجھیں گے. اگر اپنے طریقے کو افضل سمجھیں افضل سمجھیں کہ میری شریعت ہے, میں نبی تھا اللہ کے زمانے, اللہ کے نبی کی طرف, اللہ کی طرف سے میرے پاس دین ہے, اللہ نے مجھے دین دیا تھا اور وہ اپنے طریقے پر چل پڑے. پیغمبر فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیاً وادرک نبوتی, اور میری نبوت کو پا لے, زندہ ہو کر آ جائے اور نبوت میری ہو, لتبعنی, وہ میری اتباع کر کے نماز روزہ زکات حج سب کے سب طریقہ محمد کے طریقے کے مطابق ادا کرے گا, ورنہ ایمان. اس لیے یہ پہلی بات, چوتھی بات جو شیخ الاسلام نے فرمائی کہ پیغمبر کے طریقے سے افضل کوئی طریقہ نہیں, کوئی طریقہ نہیں, نہ چار ہمارے اماموں کا نہ بارہ سیدوں کے اماموں کا, ایک طریقے کا ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک اور حدیث بہکی کے اندر احمد میں, مسند احمد کے اندر فرمایا ہے عمر لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا التبعی, اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائے میری اطاعت کے علاوہ کوئی راستہ ان کو نہیں ملے, کوئی راستہ نہیں ملے گا. اور بات کیونکہ آخری بات موسیٰ علیہ السلام پر پہنچی ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی میں آپ کو بتلا دوں اس سکھ کے ذریعے کہ پیغمبر کے طریقے سے افضل کوئی طریقہ نہیں. یہ ایمان کا حصہ بنا لے, وہ کوفہ کا امام ہو, وہ بغداد کا امام ہو, وہ مصر کا امام ہو, وہ مدینے کا امام ہو, کوئی امام کیوں نہ, کوئی طریقہ افضل نہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ایمان کہ دنیا میں آنے, اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد میں سفید مناروں پر فجر کی نماز کے وقت نزول فرمائیں گے, آسمان سے زندہ اتریں گے, یہ ہر مسلم کا عقیدہ. آنے کے بعد نماز کون سی پڑھیں گے, امت میں تو فرقے ہی فرقے, 73 فرقے, تنظیمیں بھرمار ہیں, امیر الگ ہے, مساجد الگ ہے, مفتی الگ ہے, اسلام اس کا اپنا ہے, اس کا اپنا ہے, کوئی کسی کے اسلام کو نہ چھیڑے, کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے, وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ سولی چڑھے نہ قتل ہوئے, آسمان پر زندہ اللہ نے اٹھا لیا تھا, زمین پر پھر نازل فرمائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث کہ ان کے بالوں میں سے موتی کے قطرے گریں گے, صبح کا وقت ہوگا, کون سا طریقہ اپنائیں گے؟ اپنا طریقہ اسلامی شریعت نہیں, قرآن مجید کا اعلان ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا, یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, اب اس قیامت ان کے ساتھ ہی آئی. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا, اس عقیدہ میں شک نہ کرنا کہ وہ نہیں آئیں گے. وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ, آنے کے بعد مجھ محمد کی اتباع کریں گے, قرآن کہتا ہے یہی سیدھا راستہ. موسیٰ علیہ السلام آئے بالکل فرض محال حدیث کے مطابق, تو پیغمبر کا کیا اعلان ہے, میری اتباع کریں گے, میرے طریقے کو افضل مانیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تو قرآن کہتا ہے کہ میرے طریقے کے مطابق عمل کریں گے, تو پھر ایمان کا حصہ ہم کیوں نہ بنائیں کہ کائنات میں پیغمبر کے طریقے سے افضل کوئی طریقہ نہیں. امام شافعی کا ایک واقعہ آتا ہے رحمہ اللہ, بہت بڑے امام ہمارے اہل سنت کے, بہت بڑے امام حدیث کے امام, ایک عبداللہ نامی شاگرد تھا, اس عبداللہ نے کہا کہ کوئی حدیث سنائے, آپ نے ایک حدیث سنائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی. اب عبداللہ کہتا ہے اے امام شافعی رحمہ اللہ, کیا آپ اس حدیث کے قائل ہیں, یعنی آپ اس حدیث کو مانتے, پہلے حدیث سنی اور حدیث سننے کے بعد پھر کہا آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. ذہن میں یہ تھا کہ یہ چوتھا امام ہے, مالک شافعی حنبل اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ, یہ بہت بڑے چار امام ہیں, اس نے حدیث بیان کی, پوچھا کیا آپ اس کے قائل ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں یہ وتیرا کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرا مسلک، میرا مذہب، میرا مدرسہ، میرا مسجد، میرا مولوی، میرا مفتی، میری جماعت، ہمارا اپنا دین ہے، آبا اجداد کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں. یہی سوال اس کے ذہن میں تھا کہ آپ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ آگ بگولا ہو گئے. کہا تیرا کیا خیال ہے جس حدیث کو شافعی بیان کرے کیا وہ اس حدیث کو نہ مانتا ہوگا؟ نہ مانتا ہوگا. دوسری بات کیا کہی؟ اے عبداللہ، کیا تجھے میرے ماتھے پر عیسائی پٹی بندی ہوئی نظر آتی ہے کہ میں عیسائی ہوں؟ کیا مطلب کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں نبی کی حدیث کو نہیں مانتا، گویا پھر میں مسلم نہیں، عیسائی. ہم کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی اپنی اپنا طریقہ ہے نماز کا، حالانکہ نماز کا ایک طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تجھے عیسائی پٹی نظر آ رہی ہے میری پیشانی پر جس پہ لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی مسلم نہیں عیسائی ہے، اس لیے تو کہتا ہے کہ اس حدیث کو تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تیسری بات کیا کہی؟ کیا تو نے مجھے آتے ہوئے گرجا گھر سے دیکھا ہے کہ میں عیسائیوں کے عبادت خانے سے آ رہا ہوں یا میں مسجد سے آ رہا ہوں؟ اگر تو نے گرجا گھر میں مجھے دیکھا ہے پھر تو پوچھ سکتا ہے کہ تو اس حدیث کو مانتا ہے کہ نہیں. اگر تو بخش میں مجھے دیکھتا ہے تو پھر مجھ سے یہ سوال تیرا بالکل غلط ہے کہ جب محمد کی حدیث بیان کروں اور اس کو میں نہ مانوں. پھر آخری بات، چوتھی بات یہ کہی، اے عبداللہ، نبی کی حدیث، نبی کا پیغام، نبی کا دین، نبی کی سنت مانتے ہی نہیں بلکہ ہمارے ماتھے کا جھومر، ہم اس طریقے سے افضل کسی کا طریقے کو نہیں مانتے. تو چوتھی بات شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو بیان کی کہ پیغمبر کے طریقے سے کوئی طریقہ افضل نہیں اور پیغمبر کے فیصلے سے کوئی فیصلہ اچھا نہیں. پیغمبر نے جو فیصلہ چلا کر دیا، جیسے جلبیب غالباً رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، انتہائی چھوٹے قد کے، اتنا چھوٹا قد کہ جب فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ چارپائی پر رکھنے کی بجائے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا. کتنے چھوٹے ہوں گے. اور اب راوی بیان کرتا ہے، صحابی کہتا ہے کاش جلبیب کا قد جلبیب کا نہ ہوتا، میرا ہوتا، میرے ہاتھ، میرے جسم پر مرنے کے بعد محمد کے ہاتھ لگ جاتے، صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا خوش نصیب ہے یہ نوجوان کہ چارپائی نصیب نہ ہوئی، چارپائی کی جگہ پر پیغمبر کے ہاتھ چارپائی بن گئے. غلام نوکر آزاد نہیں، کالا سیاہ شکل و صورت غلاموں والی، فیصلہ احسن نبی کا. کہا اے جلبیب جا فلا قریشی کا دروازہ کھٹکھٹا دے. کہا کیا کہوں اللہ کے نبی؟ جا کر اسے کہ مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی کا نکاح اے قریشی میرے ساتھ کر دے. فیصلہ کر دیا کہ نہیں؟ فیصلہ کر دیا کہ نہیں؟ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد قریشی باہر آئے، صحابی رسول ہے، پیغمبر کا فیصلہ سنا. قریشی سر سے پیر تک دیکھتا ہے، میل نہیں کھاتا ہے، برابری نہیں ہے، وہ آزاد ہے، قریشی ہے، یہ غلام ہے. ابھی دیکھ ہی رہا ہے کہ اندر سے اس بیٹی نے وہ پیغام سن لیا تھا. کہا ابا کیا دیکھ رہا ہے؟ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میرا فیصلہ نکاح کا محمد نے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کے فیصلے سے کوئی فیصلہ اچھا نہیں. اور شیخ الاسلام نے تیسری بات اس میں یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کسی طاغوت کے فیصلے کو بہتر سمجھتا ہوں. کہ نہیں، 73 کا آئین بڑا اعلیٰ ہے، پاکستان کے اندر 73 کا آئین چل سکتا، 73 کا آئین چل سکتا، 73 کا آئین چلنا چاہیے، اس کے مطابق اسمبلی میں قانون پاس ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص پیغمبر کے فیصلے پر کسی کفر کے نظام کو لے کر آتا ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ مسلم نہیں کافر، اپنے ایمان کا حصہ بنائیے. پانچویں بات یہ کہی، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سے کسی ایک مسئلے پر عمل بھی کرتا ہے لیکن دل میں کڑتا بھی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، فرمایا یہ شخص مسلم نہیں کافر. جو پیغمبر کے ایک مسئلے سے عداوت رکھے وہ مسلم نہیں. کہتے ہیں یہ داڑیاں ہیں کہ جھاڑیاں ہیں، داڑھی رکھی ہوئی بھی ہے یا کسی نے نہیں رکھی ہوئی، اب تال کرتا تھا. کہتے ہیں یہ کوئی داڑھی ہے، جھاڑیاں رکھی ہوئی، عمل بھی کرتا ہے. کہتے ہیں پردہ کرواتا تو ہوں بیوی کو سب سے، لیکن ہے بڑی مصیبت، ہے بڑی تنگی، بغض رکھتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے دین پر، مسلم نہیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنے دلوں میں کسی نے کیا خوب کہا، بڑی پیاری بات کہی اللہ کی قسم، اور آج پڑھ کر ایمان ایسے جوش مارتا تھا. سنو توجہ کے ساتھ اور گرا باندھ لو، اپنے گھر والوں کو سناؤ کہ اس دل کو جو جسم کے اندر ہے خالی کر دو، اس دل میں سوائے نبی کی محبت کے کسی کی محبت نہ. جب کوئی مسئلہ آئے تو تیرے دل میں نبی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو تو ٹھک ٹھکرا دے ہر ایک کے مسئلے کو، کہے نبی سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا. چھٹی بات یہ کہی کہ کسی مسئلے کے ثواب پر مذاق اڑاتا ہے، کہ سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے کوئی مباحث کسی مباحث کے ساتھ ہاتھ ملائے، ہتیلی سے ہتیلی ملے گی، اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہے گا بے وقوف ہے، دیکھو پاگل بنے پھرتے، ہر وقت مسجد میں ڈیرے ڈالے رکھتے ہیں، کہتے ہیں امام دینے کا اتنا ثواب، تکبیر اولا میں پہنچنے سے آدمی جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، اتنا ثواب ہے. پاگل ہیں یہ لوگ، انہیں دنیا کی سمجھ نہیں. شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے کہ مولوی تو ہوتا ہی بے وقوف ہے، یہ داڑھی والے یہ داڑھی میجر ہوتے ہیں. اب ایسی بکواس جو شخص کرتا ہے دین کا مذاق اڑاتا ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ مسلم نہیں کافر. کہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے. چھ باتیں میں نے آپ کو بتلا دی. پہلی بات توجہ سے یاد کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اسلام کے اندر رہیں اور ہمیں خبر ہی نہ ہو کہ ہمارا اسلام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا. جیسے وضو ہے، ہوا خارج ہوئی وضو ختم، تہارت کیا اپنے ہاتھ سے وضو ختم، شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا وضو ختم. اب وہ سمجھے کہ میں باوضو نماز پڑھ رہا ہوں، وضو تو ہے ہی نہیں. ایسا ہی اگر کوئی شخص مسلم ہے اور اسے خبر ہی نہ ہو کہ اسلام کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وہ اچھی طرح پلے باندھ لے، دیر میں آنے والے ساتھی جو دور آئے ہیں بعد میں آئے ہیں وہ توجہ سے سن لیں. پہلی بات یہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا، کہ اللہ اکیلا نہیں، عیسیٰ بھی بیٹا ہے، عزیر بھی بیٹا ہے، نبی اس کے نور کا حصہ ہے، آسمان پہ بھی نبی بیٹھا ہوا ہے، زمین پر بھی نبی بیٹھا ہوا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اوپر بھی نبی ہے نیچے بھی نبی ہے، اللہ کی صفات کا مالک درختوں کو، پتھروں کو، مردوں کو، کمر والوں کو، گنج بخش کو، بری امام کو، ان کو اللہ کے صفات کا مالک کچھ سمجھتا، اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کرتا ہے. وہ قولی ہو، بدنی ہو، فعلی ہو، کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے ان کا بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال مسجد میں لگا دیتا ہے، دربار پر جا کر بھی پنکھا لگا دیتا ہے، وہاں بھی دیکھ چڑھا دیتا ہے، یہاں بھی دیکھ دے دیتا ہے. اللہ کے ساتھ شریک کرنا، شرک کرنا اکبر الکبائر، بڑا چوٹی کا گناہ، یہ پہلی شک ہے. اور غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے. دوسری شک کہ اللہ سے مانگتا تو ہے لیکن مردوں کے ذریعے مانگتا ہے، بابے کے طفیل مانگتا ہے، حسین کے صدقے سے کشمیر کو آزاد کروانا چاہتا ہے، عراق کو زینب کے صدقے سے آزاد کروانا چاہتا ہے، وسیلے سے مانگتا ہے، فوت شدہ بزرگان دین، ائمہ دین، انبیاء اکرام، ولی اللہ، صحابہ کی جماعت، ان کو سامنے پیش کر کے پھر اللہ سے مانگتا ہے. تیسری بات یہ کہ مشرکوں کو مشرک نہیں سمجھتا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو مشرک نہیں مانتا. ٹھیک ہے کہ وہ بھی دین پر چلتے ہیں، جیسے وہ قوال خواہ قوالیوں میں کہتا تھا کہ مسجد میں بھی تو اللہ کو، مسجد میں بھی تو، مندر میں بھی تو. اے اللہ تو مسجد میں بھی ہے اور ہندوؤں کے مندر کے اندر بھی تو ہی. اگر وہ کسی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں تو اللہ وہ تو نے ہی ان کو یہ سکھایا ہے، اور دیوتا کی شکل میں اللہ تو خود موجود. یہ رب کو گالیاں کہ ہندوؤں کے دین کو کہے کہ وہاں بھی رب عبادت کرواتا ہے، مندر میں بھی تو، مسجد میں بھی تو، ہر جگہ پر تو، میں خانے میں بھی تو، مسجد میں بھی تو، جہاں لوگ شراب پی رہے ہیں اللہ وہاں بھی تو ہوتا ہے، ان کو شراب تو ہی پلواتا ہے، اور مسجد میں عبادت کرتے ہیں تو وہاں بھی تو ہوتا ہے. ایسا شخص جو مشرکوں کے دین کو اور مشرکوں کو مشرک نہیں مانتا اور ان کے کفر میں شک کرتا ہے کہ مجھ تو مسلمان ہے، ان کے یہودیوں کے اہل شرک اہل کتاب کے دین کو ان میں شک کرتا ہے اور ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، ایسا شخص بھی مسلم نہیں، کافر ہے. اور آج چوتھی بات جو میں نے آپ کو بتلائی کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے، ہمارے ہاں چونکہ یہ بہت بیماری ہے کہ طریقہ کلمہ نبی کا، طریقہ امام کا، سلسلہ کسی اور کا، ایسا کام چلتا ہے. فرمایا جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی دوسرا طریقہ افضل ہے، اس لیے نماز کوئی اور پڑھتا ہے، روزہ کسی اور طریقے سے کھولتا ہے، طلاق کے مختلف طریقے ہیں، کوئی اور طریقہ افضل ہے، یا نبی کے فیصلے پر کسی دوسرے شخص کے فیصلے کو بہتر جانتا ہے، اور تیسری بات کہ نبی کے فیصلے پر طاغوت کفر کے نظام کو اس سے فیصلہ افضل سمجھتا ہے اس کا فیصلہ، تو ایسا شخص مسلم نہیں، کافر. پانچویں بات یہ کہی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کہ اللہ کے نبی کے دین کے میں سے کسی ایک مسئلے سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے کہ داڑھی نہیں میں نے رکھنی، اس سے بڑی بغض. ایک تو جرم ہے دو طرح کے، ایک یہ کہ بغض رکھے داڑھی سے، عداوت رکھے داڑھی سے، یہ شخص مسلم نہیں. اور ایک وہ شخص کہے جی گناہ ہے، غلطی ہے، معاشرے کے اندر پھنسا ہوا ہوں، بس شاہ صاحب آپ دعا کریں میں انشاءاللہ رکھ لوں گا، یہ مسلم ہے کیونکہ اسے اپنے گناہ کا احساس ہے. اور ایک وہ شخص جو کسی مسئلے پر عمل کرتا ہے، پردہ ہے، بیوی کو برقع پہناتا ہے لیکن دل کے اندر بڑی مصیبت ہے، پردہ نہ ہو تو بڑا کمال، یہ شخص بھی مسلم نہیں. اور چھٹی بات یہ کہی کہ جو پیغمبر کے لائے ہوئے دین میں سے کسی ایک مسئلے کے ثواب کا یا عذاب کا، کہ فلاں کا زنا کا اتنا گناہ ہے، پڑوسی سے زنا کرنے کا اتنا، پڑوسن سے زنا کرنے کا اتنا گناہ ہے، سود کا اتنا گناہ ہے، مذاق اڑاتا ہے مولوی مارتے ہیں، سود کا اتنا گناہ کہاں سے آیا، مذاق اڑائے کسی شاعر اسلام کا، دین کا، وہ شخص مسلم نہیں، شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ کافر ہے. ساتویں اور آٹھویں بات انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے چاہا، ساتویں بات ہے جادو کرنا اور جادو کروانا، اور یہ جادو کے طریقے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، کتاب و سنت کے دلائل سے، اگلا جمعہ پورا کا پورا جادو کی قسمیں، جادو کا علاج، اس پر بیان کیا جائے گا. اور آٹھویں جو شیخ الاسلام نے بیان کی کہ مشرکین کی مدد کرنا، جیسے آج ہماری حکومت امریکہ کی مدد کرتی ہے طالبان کے خلاف، یہ اس سے آدمی مسلمان رہتا ہے کہ کافر. انشاءاللہ اگلا جمعہ صرف جادو پر ہوگا، اور اس سے اگلا جمعہ اللہ نے زندگی اور توفیق بخشی تو کتاب و سنت کے دلائل سے صرف کہ مسلم مشرک کی امداد مسلمان کے خلاف کر سکتا ہے کہ نہیں، اس پر ہوگا. اور انشاءاللہ دو شکے بھی اسی میں بیان کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.